نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات وقال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے حقوق والدین، یعنی والدین کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اس مذکورہ آیت کریمہ میں یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے والدین، تم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور محبت و الفت کے ساتھ معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنا حق بیان کیا ہے قرآن کریم میں، فوراً والدین کا تذکرہ کیا ہے اور والدین کا حق بتایا ہے. حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے جتنی صفات ہیں ان میں کسی کو دوسرا شریک نہ مانے. یعنی جو بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جتنی بھی قسم کی دنیا میں چیزیں ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہوتی ہیں. یہ ہے حقوق اللہ. اور دوسرا ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر جو تعلق ہوتا ہے، جو حق ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق والدین کا فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ مہربانی اور محبت کا سلوک کرو. فرمایا ولا تقل لهما اف، اگر وہ کسی کام کا حکم دیں تو نہ کرنا اگر چاہیں آپ تو اس وقت آپ نہ کہیں اور اف بھی نہ کہیں. ایک تو مکمل بات کہہ کر انکار کرنا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا کہ اف کہیں اور اپنا رویہ آپ برا سلوک کریں یا اپنا منہ موڑ لیں، ایسا بھی نہ کریں. ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکے نہ، برا بلا نہ کہیں. وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ ہمیشہ قول کریم کہتے ہیں نرم گفتگو، جھک کر بات کرنا اور اپنی آواز والدین سے اونچی نہ کرنا. حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کے والدہ نے ان کو آواز دی، بلایا، تو انہوں نے بھی اسی آواز میں، اتنی اونچی آواز میں جواب دیا، لیکن فوراً ان کو اپنی کوتاہی کا علم ہوا اور انہوں نے اس کے بدلے کئی غلام آزاد کیے، بس اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے والدہ سے اونچی گفتگو کر لی تھی. اور دوسرا معمول حضرت ابو ہریرہ اپنے والدہ کے ساتھ یہ تھا کہ جب بھی وہ باہر جاتے یا باہر سے اندر تشریف لاتے تو گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی والدہ کو کہتے السلام علیکی یا اماہو، کہ اے میری امی، اے میری ماں، آپ کو سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور برکت ہو. تو والدہ جواب میں کہتی کہ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری بچپن میں تربیت کی. تو والدہ جواب میں کہتی کہ تمہارا بھی شکر ہے کہ تم نے بڑے ہو کر اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کی اور تم والدین کے اطاعت گزار بنے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور پھر چند سالوں کے بعد والدہ بھی چھوڑ کر چلی گئی. لیکن جب آپ ایک سفر کے دوران جب ابوا مقام سے گزرے کہ جہاں کے آپ کے والدہ کا انتقال ہوا تھا اور جہاں آپ کی والدہ مدفون تھیں, تو وہاں قبر پر آپ تشریف لے گئے اور ایک چھوٹے بچے کے رونے کی طرح اپنے سر کو اپنے پیروں پر ڈال کر رو رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر والدہ میری والدہ یا والدین زندہ ہوتے تو میں یوں یوں ان کے ساتھ برتاؤ کرتا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا, میری والدہ مجھے سوال کرتی بلاتی تو میں فوراً نماز چھوڑ کر والدہ کے سامنے حاضر ہو جاتا. یہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور نمونہ امت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کو غنیمت جانیں. یہ انمول تحفہ ہے کہ جس کے بھی والدین پھر گزر جاتے ہیں تو گھر ویران ہو جاتا ہے. یہ حقیقت اور صرف انہی لوگوں کو پتہ ہوگی جو حقیقت میں اپنے والدین کی عزت اور تکریم کرتے ہیں. اور صحابہ کرام میں بھی بہت ایسے واقعات گزرے ہیں والدین کو لے کر کے جنہوں نے اپنے والدہ کی بے حد عزت اور تکریم کی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو کیا انعام اور فضل سے نوازا. مدینہ میں ایک نوجوان کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان فرمایا اور خاص طور پہ حضرت عمر کو فرمایا کہ دیکھو میرے گزرنے کے بعد ایک آدمی آئے گا, وہ یمن کے علاقے قرن سے ہوگا, یمن میں ایک علاقہ ہے قرن, وہاں کا ہوگا. جب وہ آئے تو ان سے ملاقات کرنا, میرا سلام سنانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک جبہ اتار کر دیا تھا کہ جب وہ آئے تو یہ ان کو عطا کرنا اور ان سے کہنا کہ میری امت کے واسطے دعا کریں. اویسے قرنی رحمت اللہ علیہ وہ صحابی تو نہیں ہے لیکن وہ بزرگ ہستی ہے, وہ ایسی مقدس ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے والدہ کی خاطر, اپنے والدہ کے حکم کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی. وہ یمن سے چلے اپنی والدہ سے اجازت لے کر کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کر ان کا دیدار کر کر واپس آؤں گا. تو والدہ نے کہا کہ بیٹے تم جلدی آ جانا, کیونکہ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے, کوئی محرم نہیں ہے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کوئی موجود نہ ہو. یہ کہہ کر والدہ نے ان کو رخصت کیا. تو وہ جب مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا, پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تشریف لے کر گئے ہیں اور مدینہ میں اس وقت موجود نہیں ہے. انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر وہ واپس ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتلا دیا تمام واقعے کی صورتحال. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو یہ نصیحتیں کی تھیں. اور حضرت عمر کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ جب بھی یمن سے کوئی وفد آتا, کوئی جماعت آتی, گروہ آتا, تو حضرت عمر سوال کرتے پوچھتے کہ تم میں قرن علاقے کا کوئی آدمی بھی ہے؟ ایک مرتبہ جب اسی طرح یمن سے ایک وفد آیا, ایک جماعت آئی, تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے اندر قرن کا کوئی آدمی موجود ہے کا؟ تو پتہ چلا کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور تمام جو حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا اس حلیہ کے ذریعے سے, ان علامتوں کے ذریعے سے ان کو پہچانا اور سلام بھی پیش کیا, جبہ بھی پیش کیا, اور پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, درخواست کی ہے کہ آپ امت کے واسطے دعا کریں. یہ سننا تھا کہ حضرت اویس قرنی رو پڑے, اتنا بڑا مقام ملا. اور ہم اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑی دیر انتظار کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا اور جو لقب ہے صحابی ہونے کا, وہ صحابی کا لقب ان کو مل جاتا. صحابی کا جو مقام اور جو بلند مرتبہ ہے اس کے بارے میں ایک بزرگ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز میں افضل کون ہے؟ تو ان صاحب نے عرض کیا کہ حضرت معاویہ کا جو گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا جنگ میں جتنے مرتبہ بھی گیا, جہاں بھی گیا, اس کے ناک میں جتنی دھول ہوتی ہے اس دھول کے بارے میں پھر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام نہیں. حالانکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے تقوی میں, اپنی حکومت میں اور انصاف میں ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا, کہ جس طرح حضرت عمر نے عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیا تھا, اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے عدل و انصاف میں اور اپنی انصاف فرمری میں اور سنت پر عمل کرنے میں مثال مشہور تھے. لیکن کہا کہ حضرت معاویہ صحابی ہونے کی حیثیت سے بہت بلند اور ان کا درجہ بہت بلند ہے, بہت بڑا ہوا ہے. تو یہ مقام و مرتبہ ملا والدین کی خدمت سے اور والدین کی اطاعت سے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں تقریباً کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور ان کی صفتیں بیان کی کہ وہ بہت ایمان والے تھے، ان کا ایمان ایک امت کے برابر تھا، اور اس کے علاوہ جب صفتیں بیان کی تو وہاں ان کی یہ صفت بھی بیان کی کہ وہ اپنے والدین کے بڑے اطاعت و فرما بردار تھے، جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ وبرم بوالدیہ، کہ وہ اپنے والدین کے بہت اطاعت شار تھے، بہت ان کی اطاعت کرنے والے تھے، فرما بردار تھے، اور جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بچہ کیا کہے گا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دے کر عطا فرمایا ہے، اور فرمایا آگے کہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارن شقیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کا اطاعت گزار بنایا ہے، فرما بردار بنایا ہے، مجھے سنگ دل اور تشرو نہیں بنایا ہے، یعنی سخت کلامی کرنے والا نہیں بنایا ہے اور سخت دل کا نہیں بنایا ہے۔ یوں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے، ہر انبیاء نے اپنے والدین کی اطاعت گزار کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تو وہ اپنے عبادت گزار ہونے اور اپنے شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور تقریباً 950 سال انہوں نے دعوت و تبلیغ کی اور پھر آخر میں ان کی قوم ہلاک ہوئی، تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی ولی والدیہ، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرمائیے اور میری والدہ کی مغفرت فرمائیے۔ یہ اتنے واقعات ہیں اطاعت گزار ہونے کے، والدین کے فرما بردار ہونے کے، کہ والدین ان کی محبت، اخلاص اور ایثار و قربانی کا کوئی متبادل اور کوئی دوسرا نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا، کہ والدین اپنے اولاد کے لیے کتنی محنت مشقت کرتے ہیں وہ جو والدین ہیں انہی کو پتہ ہوتا ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ من احق الناس بصحابتی یا بصحبتی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا، میرے اچھا برتاؤ کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا امک، کہ تمہاری والدہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ثم من، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، تمہاری والدہ ہی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ثم من، کہ پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ثم امک، پھر تمہاری والدہ ہے۔ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے حسن سلوک اور ان کے مقام مرتبے کو ظاہر کیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا ثم ابوک، اب تمہارے والد کی اطاعت کر سکتے ہو۔ یعنی تین، اگر چار حصے کسی چیز کے بنائے جائیں محبت کے یا حسن سلوک کے، تو تین حصے والدہ کے ہوئے اور ایک حصہ والد کا ہوا۔ اب اس سے یہ بات نہیں آتی کہ والد کی اطاعت گزار نہ کی جائے، وہ حق میں کم ہے، لیکن والدہ جو ہوتی ہے کتنے تکلیفیں جھیلتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ جب ماں حمل سے ہوتی ہے اور بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، چلنے میں مشکل، اب بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے والدین کی اطاعت گزاری کی جائے، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانا جائے، اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے یا دونوں کے دونوں گزر جائیں تو پھر ان کی اطاعت گزاری، پھر ان کے بہتر سلوک کا صورتحال یہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور ان کے لیے جتنا ہم ہو سکتے بخشش کے یا صدقہ خیرات کے ذریعے سے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ اس وجہ سے کہ جب انسان کوئی مرتا ہے تو پھر ہر عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، ایک وہ چیز کہ اس کا ایک علم، کہ اس علم کے ذریعے سے لوگ جب تک فائدہ اٹھائیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، یا نیک اولاد، کہ نیک اولاد جب تک والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے بخشش فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بعد کہ ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے پروردگار یوم حساب کے دن، یوم آخرت کے دن، جس دن حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو اس کے عمل کا جزا بدلہ ملے گا، اس وقت میرے والدین کی مغفرت فرمائیے اور ان کو نیک جزا عطا فرمائیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ہی آخر میں ایک آیت تلاوت فرمائی کہ وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ہمیشہ والدین کے لیے دعا ہو کہ اے میرے پروردگار، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، ہر چیز کی مجھے سہولت مہیا کی اور کہ کوئی تکلیف نہ ہونے دی، تو اب اس بڑھاپے میں اور اس عمر میں، اس حالت میں، آپ بھی ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک فرمائیے، اور ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے میری تربیت کی، آپ بھی ان کا خیال رکھیے۔ یہ تو ہوئے اطاعت گزاری کے واقعات، اور اگر والدین کی نافرمانی ہو جائے تو پھر اس کے بھی کئی واقعات ہیں کہ واقعہ مدینے میں پیش آیا کہ ایک صحابی ہے، ان کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، لیکن ان سے پڑھا نہیں جا رہا، زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ صورتحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی، تمام ماجرا ان سے کہہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے کہا کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کلمہ پڑھنے نہیں ہو سک رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا بھیجا، اور جب ان کی والدہ آئیں تو ان سے کہا کہ کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ ناراض ہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ وجہ بیان کی کہ ہر بات میں یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتے تھے، اس وجہ سے یہ ناراض تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ معاف فرما دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا، حضرت بلال کو، کہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، ان کو جلایا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی، رونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاف کر دو، تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو والدہ نے دعا کر دی اور معاف فرما دیا۔ تو جب صحابی کو بھیجا تو کہا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ہونے کے بعد، مدینے میں ہونے کے باوجود، والدہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو کلمہ نصیب نہ ہو سکا، یعنی مشکل ہو گیا۔ لیکن پھر والدہ کی دعا سے ان کی ناراضگی جب دور ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سہولت عطا فرما دی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہے کہ اور بہت سی نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں، اس میں یہ نشانی ہے کہ عطا الرجل امرأته وعق امه، کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور والدین جو ہوں گے، خاص طور پہ والدہ، ان کو دھتکار دے گا، ان کی نافرمانی کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أُمَّهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ اپنے والد پر اپنے دوستوں کو ترجیح دے گا، یعنی جب والدین کوئی حکم دیں گے اور کہیں جانا ہوگا دوستوں کے ساتھ، تو اس وقت والدین کی اطاعت گزاری کے بجائے، والدین کے حکم کو بجا لانے کے بجائے، ان کا حکم سننے کے بجائے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوگا، اور دوستی اس کو اتنی پیاری ہوگی کہ ان کا حق ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ انتلد الامت ربتہا، کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنی مالکہ کو جنیں گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کی بھی یہاں بچہ پیدا ہوگا یا لڑکی ہوگی خاص طور پہ، تو وہ اپنے والدہ کی نافرمان بنے گی اور بات بات پر اپنی والدہ کو جھڑکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی مالکہ کو جننا، یعنی مالکہ وہ ہوتی ہے جس کا حکم چلتا ہے، جس کا بس چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچیاں بھی آگے چل کر اپنے والدہ کی نافرمان بنیں گی اور ان کا کہنا نہیں مانیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے حق کے ساتھ والدہ کا بھی حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسرا واقعہ بھی میں سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، وہ کہیں سفر کر رہے تھے اور بارش اچانک شروع ہو گئی، تو انہوں نے کسی غار میں پناہ لی، وہاں چھپ گئے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ اوپر سے ایک چٹان آئی، ایک بڑا پتھر آیا، غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو تمام لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے، نجات کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، کہ جس کے پاس جو نیک عمل ہو وہ اپنا نیک عمل پیش کرے، اللہ سے دعا کرے اس نیک عمل کا واسطہ دے کر، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ بنائیں گے، یہ چٹان ہٹ جائے گی۔ تو ہر ایک نے اپنی جو ان کے پاس نیک عمل تھا اس کو پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں اس رات کو، اس واقعے کو، کہ جس دن کہ میں चरवाहा, वो साहब चरवाहे थे, बकरियां चराने जंगल दूर जाया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं चरवाहा था और अपनी बकरियां चराते चराते एक दिन मैं दूर चले गया पत्ते की तलाश में, और जब मैं वापस लौटा तो देखा कि मेरी वालिदा तमाम लोग सो चुके थे। तो उन्होंने क्या कहा, अपने जानवरों का जो बकरियां भेंट थी उनका दूध दोहा और प्याला लेकर अपनी वालिदा के पास खड़े हो गए। सामने बीवी भी मौजूद है और बच्चे भी हैं, रो रहे हैं भूख की वजह से, लेकिन अपनी वालिदा के वो इताअत गुजार थे, वो प्याला लेकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि उनके वालिदा और वालिद दोनों भी बेदार हुए, उन्होंने दूध पिया और फिर बाद में अपने औलाद को, अपनी बीवी को उन्होंने तरजीह दी। तो जब ये वाकया तमाम लोगों ने कहा और वास्ता दिया तो फिर अल्लाह ताला ने उस मुश्किल को दूर कर दिया और फिर वो तमाम रास्ता पा गए और फिर अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच गए। तो ये तमाम अहादीस और ये आयतों का मफहूम और इससे ये हमें ये सबक मिलता है कि वालिदैन जिस उम्र के मरहले में हो उनकी इताअत गुजारी की जाए, उनके साथ मोहब्बत बर्ताव का सलूक किया जाए और फिर हमेशा उनके लिए दुआ हो, मगफिरत की दुआ हो, उनके दराजी उम्र के लिए दुआ हो, उनकी सेहत के लिए दुआ हो, इसलिए कि वो उनकी मोहब्बत और जो उनका बर्ताव होता है वो एकदम मुखलिस होता है, उसमें कोई गर्ज़ वायत नहीं होती। और दूसरी चाहतों मोहब्बतों में तो गर्ज हो सकती है कहीं ना कहीं, लेकिन वालिदैन बेगर्ज़ और बेलौस मोहब्बत करते हैं हमेशा, वो चाहे तो वो ख़ुद तकलीफ़ में हो लेकिन औलाद को वो तकलीफ़ में देख कर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन का इताअत गुजार बनाए और हमेशा उनकी फरमा बरदारी करने वाला बनाए और हमेशा हमारा हमें हुस्न सुलूक की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा बिलखैर फरमाए। آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنتوں کا وقفہ دیا جاتا ہے، سنت ادا فرمائے۔